الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم بايو دوستو بزرگو انشاءاللہ we'll do a few minutes in Urdu and then we will turn it back into English محترم بايو دوستو بزرگو اللہ عز و جل کا بڑا احسان ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی یہ محض اللہ کا ہی احسان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی توفیق ہے دنیا میں بھی آدمی اسی کو آنے دیتا ہے جو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ قرابت ہو جتنی زیادہ قرابت ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کو آنے دیتا ہے بلکہ ایک حد تک ہو جاتا ہے کہ قرابت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اندر آتا جاتا رہتا ہے یہ بس اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے اللہ جس کو چاہے وہی ان کے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے بہرحال ہم بات اور عرض کر رہے تھے ہجرت کے بارے میں اور انشاءاللہ اس ہفتے ہم اس کو ختم کر لیں گے اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی بہرحال ہجرت کا ایک جو واقعہ تھا یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجرت اس لیے کہ ہمارا جو سال اور ہمارا جو کیلنڈر شروع ہوتا ہے ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے ابھی اس میں بہت ساری مصلحتیں اور حکمتیں بھی ہیں لیکن سب سے بڑی حکمت یہی تھی کہ تاکہ ہمیں اتنے سالوں کے بعد بھی پتہ چلے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کتنے مجاہدے کیے کتنے مجاہدے کیے کتنی قربانی کی اور اس دین کے لیے ویسے نہیں آیا تاکہ ہر سال ہمیں پتہ ہو کہ یہ دین ویسے نہیں آیا ہے کہ جو لے لیا لے لیا جو نہیں کیا وہ نہیں کیا اور سمجھ میں آ گیا کہ دین آ جائے گا یہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو ایک سنت ہے جو ایک طرح کی ہے وہ بدلتی نہیں ہے اللہ کا نظام وہی ہوتا ہے جو اللہ کا نظام ہے وہ پہلے سے ہے تو اسی لیے ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے بہت ساروں نے جو ہجرت کی تھی بڑے مشکلات کے ساتھ کی پہلے یہ یاد رکھو یہ ہجرت کیوں تھی یہ ہجرت کیوں تھی مال کی وجہ سے نہیں تھی مال کی وجہ سے نہیں تھی اور اپنے جان کو بچانے اس کے لیے بھی نہیں تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے کہ بھائی ہم نے بھی اور ہمارے باپ دادوں نے بھی ہجرت کی میں نے کہا ہجرت بہت الگ ہے یہ ہجرت بہت ہی الگ ہے یہ ہجرت ہوتی ہے مال کے اعتبار سے یا جان کے اعتبار سے یہ جو ہجرت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کی تھی وہ نہ مال کی وجہ سے تھی اور نہ جان وہ صرف اسی وجہ تاکہ ہم اپنے اسلام کو سنت کو ادا کر سکیں بس مال مکے میں جو مال پایا جاتا تھا وہ بنسبت زیادہ تھا کسی اور جگہ سے اس لیے کہ مکہ تو ام القرا ہے ماؤں کا شہر ہے جہاں سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی حج ہوتی تھی۔ پھر اپنی جان اپنے قرابت رشتہ داروں کے ساتھ، جو کنبہ ہوتا تھا ان کا، یعنی حفاظت گرا ان کا یہی ہوتا تھا کہ اپنا کنبہ ہے، کنبے کے اگر چھوڑ دیا تو حفاظت کا ختم۔ پولیس کی کوئی سسٹم نہیں تھی، حکومت کی سسٹم نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ہجرت کرنی ہے تو بہت ساروں نے، عجیب عجیب قصے ہیں، اور ہم نے ایک قصے نقل کیا تھا پچھلے ہفتے، صحیب سنان الرومی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اصل میں وہ عرب ہی کے قبیلے سے تھے، لیکن پوری زندگی وہ روم کی یعنی روم کے شہر میں رہا تھا۔ جس کے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اسکاٹ لینڈ میں رہتا ہے، پوری زندگی رہی، واپس جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے؟ یہ کہتے کہ یہ لندن سے آیا ہے، یہ لندن سے آیا ہے۔ حالانکہ وہ کہے گا کہ میں ادھر کا ہی ہوں، کہ نہیں، آپ 40 سال وہاں رہے، آپ لندن سے آئے، یا آپ کے ماں باپ وہاں گئے تھے، آپ وہی کی پیدائش ہے، تو آپ وہی کے ہیں۔ تو اسی طرح صحیب السنان الرومی رضی اللہ عنہ، وہ اصل تو عرب تھے لیکن ان کے باپ داؤد نے ہجرت کی تھی روم کی طرف، تو پھر وہ واپس آ گئے تھے بعد میں۔ تو وہ فرماتے کہ جب انہوں نے ہجرت کی تو قریش کے سرداروں نے کہا، جو بھی ہجرت کرتا تھا اس کو پکڑتے تھے، اس کو واپس گھسیٹو مکے میں۔ تو انہوں نے صہیب الرومی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے مکہ والو، میرے پاس تیر ہے، بہت سارے تیر ہیں، اور آپ کو پتا ہے میں خوب اچھا تیر انداز ہوں، میرے قریب آئیں گے تو 2-3 قتل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر، ہم آپ کو واپس لے جائیں گے، آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو صہیب السنان الرومی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں تجارت میں اچھا ہوں، میں اگر ہم نے بیع کی، بزنس کی، آپ مجھے جانے دو، اور میں آپ کو بتاتا ہوں میرا مال کہاں چھپا ہوا ہے، سارا، اس جگہ، اس جگہ، اس جگہ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ منظور ہے، مال ہمارا، پھر جانے دیں گے۔ تو انہوں نے بول دیا کہ میں سارا مال لے لو، مجھے جانے دو۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو ابھی سوچ لو کہ پوری زندگی کا جو سرمایہ مال انہوں نے لیا تھا سارا ختم، کیوں؟ ہجرت کے لیے۔ تو انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے صہیب، آپ نے بہت اچھا تجارت کیا ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کو زیادہ کیا اور آگے کیا دنیا کے بنسبت، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ بہت مہربان ہے، یعنی اللہ بدلہ خوب دیں گے ان کو۔ تو یہ ساری ہجرت تھی۔ پھر ان میں سے یہ ہے کہ ایک نابینا صحابی کہتے ہیں کہ مجھے جانا ہے مدینہ منورہ، اس لیے کہ سارے کے لیے یہ لازم تھا، نابینا تھے، کسی کو لے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ مجھے اپنے جانور پر بٹھاؤ اور جانور کو کہو جاؤ، تو وہ میں، تاکہ میں قافلہ تک پہنچ جاؤں۔ جب وہ جانے لگے جو تنعیم کے پاس، جہاں ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جہاں مسجد عائشہ ہے، تنعیم کے پاس وفات ہو گئی، گر گئے اور مر گئے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور پھر موت پا گیا، وقد فقد وقع اجره على الله، انہوں نے اپنا اجرت اور اپنا بدلہ اللہ کے یہاں ضرور ملے گا۔ یہ ہجرت کی کہانی عجیب کہانی ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس، فضل ابن عباس، آٹھ سال کے، کتنے سال؟ آٹھ سال کے، اور دوسرا تقریباً گیارہ بارہ سال کے، انہوں نے خود ہجرت کی، خود ہجرت کی. We're talking and inshallah we will finish in relation to the hijrah of the companions radiyallahu anhum ajma'in. And as I have been saying, the reason being that we have made this lengthy, so then we may understand in our religion, it hasn't just come to us with ease on a plate. Religion has come with sacrifice. And Islam has also come with sacrifice. And Islam also deters and asks us, determines from us sacrifice. We have to make a choice sometimes that how much am I willing to sacrifice for what I believe in. A person sacrifices their whole life just so they can achieve something in this world. They will sacrifice their whole life for education. It's something what they believe in. But we need to ask ourselves, what am I willing to sacrifice for Islam? What am I willing to sacrifice for my faith? In relation to hijrah, think about this. Hazrat Umm Salama radiyallahu ta'ala anha, who was at the beginning married to Abu Salama. And as you know, Umm Salama was the first cousin of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam also. And obviously they had a son, or they had a baby called Salama, hence Umm Salama. When they gathered out to do hijrah, now think about this, what are we willing to sacrifice? They come out to do hijrah. They have husband, wife, and child. And it's just a small child. As they are going out, and we know the Quraysh used to stop people doing hijrah. They wouldn't allow them. We talked in relation to this. Think about it. If they were trying to stop the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, which we talked about for the previous roughly 3 weeks, what do we think is the state of those them trying to stop other than the Messenger sallallahu alayhi wa sallam? Says Umm Salama and her husband Abu Salama radiyallahu ta'ala anhumah, as they are going, the family and a household of Umm Salama, which was Bani Mughira, they arrive. And they say that she will not be able to go. She will not be able to go. And they say that we can't have any judgment on you. We cannot take control of you. You're not from our tribe. But she cannot go. When this skirmish is heard in, this is just happening in the outskirts of the highway, you could say, of Makkah al-Mukarramah. Then the family and the tribe of Abu Salama, the Banu Abdul Asad, they come along. And they say the same thing. They say to him, that we don't want you to go. But he says that, I will give life and death. So the family of Umm Salama, they say that she is coming back with us, and the baby will also come back. Abu Salama and his tribe, the Banu Abdul Asad, they say there is no way that this is going to happen. We will let her go, but the baby is not going to go. The child will not go. The child will come with the family of Banu Abdul Asad. And there's this fight taking in between. As Umm Salama is relating this to us herself, there's a pull. One's pulling from one arm, the other is pulling from other arm. Small child, let's say 2-3 years old. To the extent that she relates, the arm comes out of the socket of the child. And she says, the Banu Abdul Asad, they overpowered me. So I had to go home with my family, the Bani Mughira, and the child, he went with the Banu Abdul Asad. And Abu Salama went to Madinatul Munawwara. This is what we call sacrifice. And then she relates, I was literally put as a prisoner in my household. I would go out just outside the house near Makkatul Mukarramah. And she relates that I literally cried for 1 year in separation from my husband and from my child. After 1 year, think about it, after 1 year, one of my relatives took pity on me. And he says to the family, we've kept her for 1 year. She hasn't swayed in any other way, in any other religion. Let's her go. And he says that then he went to Banu Abdul Asad. And he says, she's been deprived of a child for 1 year. Let's make them come back together. So she states that they come back together, but now there's no one to take them to Madinatul Munawwara. It wasn't like today where you have safe roads, where you have ease. In those days, you would have bandits in these ways. So she relates, she got her child, her mount, and she set off for Madinatul Munawwara. And after she set off in Madinatul Munawwara, she relates, I met Uthman ibn Talha, radiyallahu ta'ala anhu. And she says, I have never seen someone more pious and honest with modesty by the qasam of Allah than Uthman bin Talha, radiyallahu anhu. He found me at the outskirts of Makkatul Mukarramah. He said, where are you going? So I said to him, Madinatul Munawwara. He says, you're going on your own? She said, I have no one to take me. So he says, by Allah, I will take you. And then she says that he took me in such a manner that the nights when I had to come down from my mount, he would hide and he would go behind the bush and he would let me come down. When I had to relieve myself, he would take my mount, he would put it onto the side and he would go onto the side. And he says, I never found someone more pious until we reached Quba. And he said in Quba that you will find your husband there. And he went back to Makkatul Mukarramah. And in the very same manner, it relates even the women who did Hijrah. Uqba ibn Abi Muhit, a young daughter, the daughter of Uqba ibn Abi Muhit, who accepted Islam only at the age of roughly 19 years old. And it relates that her name was Kulthum. And she went all the way to Madinatul Munawwara on her own to do Hijrah, to be with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And hence Allah subhanahu wa ta'ala relates, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُحَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ. And then you had Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala who relates that we done Hijrah all the way to Madinatul Munawwara to have in our mind that we will never come back. That we will never come back to Makkatul Mukarramah. Our possessions, everything is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Hence, and we've been saying this and we finished this topic off, we need to ask ourselves, what are we willing to sacrifice for the sake of Islam? What are we willing to do for Islam? What are we willing so that we become the betterment ourselves first and foremost? How much salah am I reading? How much Quran am I reading? How much dhikr am I doing? How much in the aspect of spirituality am I connecting myself to Allah subhanahu wa ta'ala? These are questions that we need to deep and dive and ask ourselves. Because the message of Hijrah, as we said, was that a sacrifice. From the Messenger sallallahu alayhi wa sallam all the way to the companions. And we can only make sacrifice for what we have certainty in. Remember this, we can only make sacrifice. Hazrat Jimala Yusuf rahimahullah say this, we can only make sacrifice for what we believe and have certainty in. If we have certainty that wealth is going to be that thing that will make me successful, wallah, you will sacrifice not one, 10 lives for this. If you think that education will make me successful, you will not sacrifice one life, you will sacrifice 10 lives for this. But when a person knows and he has this comprehension in his mind with certainty that the religion of Islam, this is what is going to give me success. As Umar radiallahu ta'ala and in the famous words, and we finish off with this, and relates whilst going to Palestine and Baytul Maqdis, Allah subhanahu wa ta'ala gave izzah to the Muslims with Islam. When we turn away from Islam, you will find that Allah will disgrace us. Hence, it is for us to at least start, as we keep on saying, that first ladder. What can I do for my betterment first and foremost? How much Quran am I reading? How much dhikr am I doing? How connected am I to the house of Allah subhanahu wa ta'ala? Anything that we attribute to Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, how connected am I to all of these things? And this is why, at the aspect of Hijrah, and we finish, that this is a time for us to reflect. That am I connected to Allah subhanahu wa ta'ala and the Messenger sallallahu alayhi wa sallam? And what am I sacrificing for this religion? Because without sacrifice, nothing is earned. Nothing is sought, nothing is earned without sacrifice. You want to have a cup of tea, there is a sacrifice where you have to walk up, you have to get your tea bag, you have to put it into a cup. It doesn't come for free. It doesn't come just sitting on your table. Hence, in the same way, Islam requires from us sacrifice. And the more we sacrifice, we will find the more Allah subhanahu wa ta'ala also will guide us. Allah give us ability to understand, ability to amal. Wa akhiru da'wana and alhamdulillah rabbil alameen.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح